سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم کے اندر بزرگوں کے کاروبار کرنے کے حالات تحریف فرمائے ہیں کہ بعض بزرگ یعنی اگر ایک دن جتنا کما لیتے تو اپنی کاروبار بند کر کے باقی وقت عبادت میں صرف کرتے، یا ایک دن کماتے چھ دن کے لیے تو بھی چھ دن بعد کاروبار کرتے. تو فی زمانہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے قناعت کرنا. تو عرض یہ سوال مختصر کہ کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیں کہ مال و دولت کی محبت سے بچنے کا وظیفہ عطا فرما دیں.
اس معاشرے میں رہ کر کون سا وظیفہ کام کرے گا؟ امی ابو کو بھی سنبھالنا ہے، بال بچوں کی بھی ترکیب کرنی ہے، نہیں ہے تو اس پہلے خاندان حقوق العباد سب کے معاملات اب یہ اہل اللہ ہوئے ہیں، واقعی ان کے بڑے درجات تھے اور سارے اولیاء کرام سے یہ منقول بھی نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے. کچھ بزرگوں کے حالات میں یہ احیاء العلوم میں ہیں مثالیں کہ مدینے بھی جانا ہے، بغداد کا سفر بھی کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی چاہیے. بندہ یہ کہ حلال کمائے، حرام کی طرف نظر نہ کرے، اپنا دل حرص سے پاک کرے، حل میں مزید کا نعرہ نہ لگاتا رہے کہ اور ملے اور ملے اور ملے، جتنا ملے اس پر قناعت کرے. ورنہ یہ کہ وہ تو کئی کئی سو رکعتیں پڑھ لیتے تھے دکان پہ پردہ ڈال کے، تو گزارے ان کی تو ہم ریس کرنے سے رہے. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم کو بس قناعت مل جائے نا تو یہ بھی بڑی بات ہے. تعینات بھی نہیں ملتی، دولت کی حوص بھی ختم نہیں ہوتی، بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، حل میں مزید. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دنیا کی مذمت اور مال کی مذمت وغیرہ کی روایات پڑھنے سے بھی ذہن بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذمہ داران آپ کی بارگاہ میں وقتاً فقتاً حاضری کی سعادت پاتے رہتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. جب ذمہ داری کے لیے ان سے عرض کیا جائے تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں فرماتے، اور یہاں پر بھی جو تشریف لانے والے ہیں آپ کی طرف سے کچھ ایسے مدنی پھول عطا ہو جائیں کہ خود بڑھ کر اپنے آپ کو مدنی کاموں کے لیے پیش فرمائیں. دعائے بلا حصہ مغفرت کا ملتجی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اہل ہیں وہ ذمہ داری کے اور ذمہ داری بھی نبھا سکتے ہیں، ان کو واقعی آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام آگے بڑھے گا کیسے؟ اور پھر یہ کہ خوش اسلوبی کے ساتھ مدنی کام بھی کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کا احسان ہے، ہم پر کہ ہمیں مطلب یہاں تک پہنچایا، تو ہم کسی طرح بھی اس کے احسان سے ہم فارغ تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کریں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاتے رہیں، مدنی کام کرتے رہیں. تو بعض اوقات بغیر ذمہ داری کے کام میں کمزوری رہتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے، پوچھ گچھ ہوگی تو میں کیا بتاؤں گا. تو یوں اس بہانے کچھ نہ کچھ مدنی کام ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے امام ہے، امامت کرتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، تو جتنے نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سب کا بھی تو ثواب ملتا رہا امام کو. تو اس طرح آپ کے کام کرنے سے، آپ کی کوششیں بڑھ جانے سے، جتنے صاحب مدنی ماحول میں آ جائیں گے، جتنے کی اصلاح ہوگی، جتنے صاحب سیکھیں گے، ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. ہمت کیجئے، اپنے اپنے ذمہ داروں سے خود وہ پیش کریں کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دی جائے، یا فلاں شعبے میں میں خدمت کر سکتا ہوں. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو تو عہدے کی ہرس ہوتی ہے، بس ہرس یا ہوس کے لیے، اور وہ بھی مانگتے ہوں گے عہدہ، پھر وہ ذمہ دار اگر کسی وجہ سے یا ضرورت نہ ہونے کی بنا پر اس کو نہیں دیتا ہوا تو جھگڑے بھی کرتے ہوں گے کہ میری ناقدری کی، میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں، اور جو مجھ سے بہت بعد میں آیا ہے اس کو یہ وہ انہوں نے عہدہ دے دیا، مجھے نہیں دے رہے، ورنہ میں یوں کر لیتا، یوں کر لیتا، اس نے یہ کام ٹوٹ گیا، وہ کام ختم ہو گیا، اجتماع میں تعداد کم ہو گئی، ایسا بھی کرتے ہوں گے. تو ایسوں کو تو ایسا کرنا جو ہے نا اپنی آخرت پر داؤ نہیں لگانا چاہیے. اس طرح برائیوں کے دروازے، دل آزاریوں کے، حبتوں کے، بدگمانیوں کے دروازے کھل سکتے، ایسا نہ کریں. اگر ذمہ دار عہدہ دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ویسے ہی نااہل تو سمجھنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. عہدہ شرط بھی نہیں، بغیر عہدے کے بھی تو کام بندہ کر سکتا، وہ کرتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، جبکہ سورہ قلم نون والقلم کی تفسیر میں ملتا ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور تیسری طرف کتاب الازکیہ کے پہلے صفحے پر دو تین اسناد سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. تو یا سیدی، کس طرح تطبیق کریں، ان میں کس طرح تطبیق ہوگی؟
مچھلی کا جائباد پیج نمبر 32 سے سوال کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ پر ہے، اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی. جواب: جی ہاں، اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتح رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اسے کہا لکھو، اس نے عرض کی کیا لکھوں، ارشاد ہوا قدر یعنی تقدیر کو لکھو، چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا، پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا. عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات یعنی ابخرا کی جمع، ابخرا یعنی بھاپ، تو پانی کے بخارات اٹھے یعنی بھاپ اٹھی، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے. پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین پشتے ماہی یعنی مچھلی کی پیٹھ پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی. سوال: بیان کردہ روایت میں سب سے پہلے قلم کی پیدائش کا تذکرہ، جبکہ یہ بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے. دونوں میں تطبیق یعنی موافقت کیسے ہو؟ جواب: صحیح حدیث میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نور بار ہے، اللہ پاک نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لو تھی نہ قلم، نہ جنت نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان نہ زمین، نہ سورج نہ چاند، نہ جن نہ انسان. پھر جب رب عز و جل نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوہے محفوظ، تیسرے سے عرش وغیرہ پیدا فرمایا. جن جن چیزوں کی نسبت روایت میں اولیت کا حکم آیا ہے کہ یہ چیز پہلے ہوئی وہ چیز پہلے ہوئی، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں ہونا اس حدیث سے ثابت ہے. فصیح شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے حدیث پاک کے حصے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا کے تحت فرماتے ہیں یہ اولیت اضافی ہے، یعنی یہ پہلا ہونا یہ اضافی ہے، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوہے محفوظ کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے. مرقات میں اس جگہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، وہ اولیت حقیقیہ مراد ہے. امام قسطلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا قلم کی اولیت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی اور عرش کے علاوہ مخلوقات کی نسبت سے ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس یعنی قسم یعنی کائنڈ کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے. یعنی انوار میں سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اسی طرح دوسری اشیاء بھی پیدا ہونے کے لحاظ سے اپنی اپنی جنس یعنی اپنی اپنی قسم میں پہلی ہیں. مچھلی کی عجائب بات، یہ بہت دلچسپ رسالہ ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت معلومات ہوگی، اور زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ 40-50 پیج ہوں گے شاید. اس کے مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو مطالعے میں لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تقریباً 22-25 سال ہو گئے ماحول سے وابستہ ہوں. کچھ عرصہ میں اسلام آباد چلا گیا تھا تو ماحول سے ہٹ گیا تھا، اب پھر الحمدللہ ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. آپ کی میری ملاقات یہاں فیضان مدینہ میں سیڑھی چڑھ کے جو پہلے اسٹال لگاتے تھے نا وہاں ہوا کرتی تھی، تو آپ میرے بیٹے کو 2 روپے کا نوٹ دیتے تھے کہ کم سے کم 4-5 نوٹ میرے پاس تھے، اب وہ گم گئے ہیں، تو آپ کوئی مسئلہ حل کریں میرے لیے، آپ جو مدنی فیس مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک تصویر آپ نے مجھے دی تھی وہ ہے میرے پاس.
آپ ہیں کہ گم گئے؟
جی
آپ بھی تو گم گئے تھے، بولتے نا میں ماحول سے ہٹ گیا تھا مدنی ماحول سے.
آپ حکم کریں، آپ جو مدنی فیس چاہیں گے انشاءاللہ میں ادا کرنے کے لیے تیار.
نہیں تو وہ 2-2 روپے کے نوٹ گم گئے. اب اس میں
وہ میرے بچوں کی امی سے میں نے پوچھا، میری بیٹیوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا 3-4-2-3 مکان شفٹ کیا نا اس میں گم ہو گئے.
اب تو اب جو گم ہو گئے تو اب اس کا کیا علاج؟
نئے نوٹ ارسال کریں، زیادہ نہیں 10-10 والے 3 آپ کے پاس الحمدللہ جیب میں بھرے ہوتے ہیں، نوٹ کر دیں گے. آپ کی آپ جو مدنی فیس بولے
2 روپے کا نوٹ تو ہے ہی نہیں نا، اپنے چلتا ہی نہیں ہے نا. 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، یہ نوٹ تو چل نہیں رہے.
وہ نوٹ تو چل ہی نہیں رہے بابا. اگر آپ 100 والے دے دیں گے تو بہت عنایت ہوگی, 10 والے دے دیں گے اس سے بھی زیادہ عنایت ہو جائے گی ہمارے اوپر.
نہیں تو 5 نوٹ گھومے نا, 2-2 والے, 4-5 تو 10 کا نوٹ لے لو. اور گیا آ گئے نا اس میں سب. اس کی کوئی مدنی فیس سنا دو.
جی جی ہاں,
ایک ماہ کے مدنی قافلے کے سفر کا اعلان کر دو.
میرے مدنی تربیت گاہ پہ میں نے لکھوایا 12 دن کا قافلہ یہاں سے ڈائریکٹ, اور اس کے بعد 18 فروری کا قافلہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے مدنی فیس کے لحاظ سے 1 مہینے کا اور قافلہ,
مدنی قافلہ. اللہ الگ ڈوجا نوٹ روانہ تھی
نوٹ لیجیے, 12 مہینے جو قافلو
ان شاء اللہ. اللہ اللہ کرنا ان لائن کر لوں پیسے
نہ مدنی فیس تو نہیں ہے
اب, مگر جو بھی کر رہا ہے ثواب جی نیت سے اللہ جی
اضالہ
کر
رہا
ہوں. چھو بھی موکلا تو ٹھیک
ہے, چھوڑ رکھا میرے بچے کی ماں کے لیے.
ہاں آئی کہ جو چاہو کرو, آئیں بٹے بھی اکڑی رہنی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ذاتی و عطائی مدد سے کیا مراد ہے؟ آسان الفاظ میں بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ تعالیٰ ذاتی مدد کرتا ہے اس کو, کسی نے ذاتی و عطائی کے معنی بھی بتانے پڑیں گے. ذاتی اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آپ اسے یہ قدرت یہ طاقت حاصل ہے, اسے کسی نے بھی نہیں دی. اور اللہ کے علاوہ جو بھی مدد کرتا ہے اس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے, یہ ہے عطائی. تو عطائی اور ذاتی کا فرق ہونے کی صورت میں شرک ہونے کا یا کفر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اتنا بڑا فرق موجود ہے. تو ہم غوث پاک سے یا غریب نواز سے یا جس سے بھی مدد مانگتے ہیں, یا پولیس والے سے مدد مانگتے ہیں, یا ڈاکٹر سے بصورت علاج طلبی مدد مانگتے ہیں, مالداروں سے مدنی عطیات مانگتے ہیں, یہ سب کے سب ظاہر ہے کہ وہ عطائی مددیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا, یہ ہماری مدد کرتے ہیں. مدد تو سب بھی مانگ رہے, چندہ ہے نا, قربانی کے کھانے دو اور فطرے دو, یہ سب بھی تو جو مطلب منع کرتے ہوئے مانگ ہی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مدد. چور آئے گا تو پولیس والے کی مدد مانگیں گے نا. یعنی کہ یہ بحث مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کائے کو بولتے ہیں کہ کسی سے مدد مت مانگو, جبکہ اس کے بغیر بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. مدد ہوئی, منچ کسی نے باندھا, صوفہ رکھا, میں بیٹھا, پھر یہ ہمارے عملے کی مدد ہوئی تو انہوں نے میری آواز دور تک پہنچانے کا آلہ میرے ساتھ بالکل یہ فٹ کیا. سب مدد 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 مدد. یہ آپ دری پر بیٹھے ہیں, مدد, بتی جل رہی ہے, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, بتی جلانے کی بھی کسی نے مدد کی نا, تو مدد کے بغیر تو یار سانس نہیں لے پا رہے, پھر بھی خامہ کا کیا سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد ہی نہیں مانگو. ہے نا, کھانا ہی کھاتے ہیں, کتنی امدادیں شامل ہیں, کیا کسان, کیا مطلب پانی دینے والا, کیا اس کا خریدار, کیا بیچنے والا, کیا اس کا پیسنے والا دانے کا, کیا روٹی بنانے والا, کیا سب ہزار مددوں سے گزر کر تو روٹی کا نوالا اپنے ہاتھ میں آتا ہے, پھر بھی بولتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی مت مانگو. تو یہ کہ اسی منن والے سوچن والے نہیں. ہمارے علماء اہل سنت نے سمجھایا کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے میں حرج نہیں ہے, کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, اولیاء کرام سے مدد مانگ سکتے ہیں, لبیک مانگ سکتے ہیں. المدد یا غوث, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت آپ کے بارگاہ میں ایک اور بھی سوال عرض ہے میرا, کہ آپ آسان الفاظ پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اریگریشن منسٹر آیا ہوا تھا تو کسانوں کا ایک وفد, کسان انگلش فارمرز کی ایک ٹیم اس سے ملنے آئی. تو اس وقت وہ مصروف تھا اریگریشن منسٹر, تو اس نے وہ سر اٹھایا, کسان کھڑے ہوئے تھے یہ فارمرز, تو ان سے پوچھا تمہاری قسط زار پر ام سال تقاطر امطار ہوا یا نہیں. اچھا, تو یہ بیچارے جھیپ گئے, گھبرا کر باہر آ گئے, اور دوسرے جو ساتھی کھڑے تھے ان کو کہا کہ صاحب ابھی تلاوت کر رہے ہیں. اب اس نے یہ سمجھانے کے لیے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کی ہارڈ زبان سے اپنا روب تو بیٹھ جاتا ہے، جس کو سمجھانا ہے نا اس کو خاک بھی پلے نہیں پڑتا. اب اس میں اگر اس کے معنی جو ہے، تمہاری کشتے زار، کشتے زار مراد کھیت، تمہارے کھیت پر، امسال مانے اس سال، تکاتر امطار نہ قطرے ٹپکنا نہ بارش ہونا، تو تمہاری کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں، یہ بولنے کے لیے اس نے ایسا گھما پھرا کے ایسا ہارڈ الفاظ میں بولے کہ وہ بےچارے سمجھے گئے تلاوت کر رہے. عوام کی حالت، ایک بار میں نے اپنے ہاری سنگھ پولیس والوں کے سامنے کوئی عربی مقولہ بولا، مقولہ اس کو ذہن میں نہیں آتا، تو میں نے وہ بات بات میں یہ مقولہ بیان کیا، ترجمہ بھی اس کا عرض کیا، پھر مجھے کیا کہ یہ کیٹیگری جو ہے نا، یہ کہ اس کو آیت تو نہیں سمجھیں گے، تو میں نے کہا دیکھو یہ آیت قرآنی نہیں ہے، یہ کہاوت محاورہ ہے عربی کا. تو یقین مانے وہ پولیس والے نے مجھے بولا کہ میں آیت سمجھا تھا اس کو، آپ جو بول رہے تھے تو عربی از آیت، عوام کو نہیں سمجھ آتی. تو عوام کو ہم اپنے جیسے ہم اگر دقیق اور ثقیل الفاظ بولیں گے، یہ دونوں الفاظ بھی سخت ہیں، یعنی ہم ہیوی لینگویج میں بات کریں گے، مشکل الفاظ ان کے سامنے بولیں گے تو یہ اتنے سارے رات بھر بیٹھیں گے نہیں، یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، پلے نہیں پڑتا کیا بول رہا ہے. تو اس لیے ان کو ان کے الفاظ میں سمجھانا. یہ وہ مخلوق ہے جو دست بوسی کے معنی نہیں سمجھتی، قدم بوسی کے معنی نہیں سمجھتی، ہم نے ان کو تجربہ کیا ہوا ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں پوچھوں تو شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، یا کچھ لوگوں کو دست بوسی کسے کہتے ہیں، جس کو نہیں پتا، جس کو نہیں پتا وہ اگر چاہے تو ہاتھ اٹھا دیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ یہ بارہ یہ تیرہ، یعنی بارہ تیرہ پندرہ کچھ اس طرح کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یہ صاحب بھی ہیں اور بات شرما رہے ہوں گے کہ دست بوسی کے معنی نہیں ہے. اب اس پہ آپ مطلب نور العزا اور نور الانوار اور یہ سب باتیں کریں گے، در مختار میں یوں ہے، رد المختار میں یوں ہے، یہ بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس لیے مطلب اب دست بوسی کا معنی ہاتھ چومنا، دست بوسی کرنا ہاتھ چومنا، قدم بوسی پاؤں چومنا، مصافحہ مصافحہ معنقہ یہ قوم نہیں سمجھتی. یہ تو مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتنے سارے یہ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ عوام میں بولیں گے نا مصافہ کیا ہوتا ہے تو یہ بولیں گے صفا امام، یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو مصافحہ کے معنی کون کون نہیں سمجھتا، تو پھر میں عرض کروں گا تاکہ میں جو یہ مبلغین ہیں نا ان کو سمجھنے کو ملے کہ عوام کو آسان اردو میں سمجھانا ہے تاکہ ہمارا روب بھلے نہ پڑے، مسئلہ عوام کی سمجھ میں آ جائے اور ان کے لیے وہ ہدایت کا راستہ ہموار ہو. ہموار میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. تو خیر وہ مصافحہ کس کس کو اس کا معنی نہیں معلوم، ایک دو مصافحہ. اچھا مصافحہ گلے مل گلے سے گلے ملنے کو بولتے ہیں یا سینے سے سینہ ملانے کو بولتے ہیں، دو میں سے ایک معنی پر کون ڈن کرتا ہے؟ مصافحہ معنی گلے ملنا، آپ بولو گے جی بتلا کلی اختیارات ہے بالکل بول لے بالکل.
گلے ملنے والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں
مصافحہ معنی گلے ملنا،
ہاتھ کھڑا کریں جلدی جلدی
گلے ملنا، نہیں کھڑا کر رہے ڈر رہے، دو گلے ملنا، دو ہوئے گلے ملنا اس معنی میں، ادھر کوئی پتا نہیں اگر نظر نہیں آ رہا، بعض شرما رہے ہیں. شرما نہ کہ میں سمجھاؤں گا نا آپ کو، یہ ہمارے مولانا جو ہارڈ ہارڈ زبان میں بحث کرتے ہیں ان کو بھی، یہ عوامی لوگ ہیں نا، تو عوام میں ایسی بات کریں جس سے لوگوں کو سمجھ آئے.
بابا یہ مصافحہ معنی کا
یہ بات میں آ رہا ہوں یار، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. اچھا مصافحہ معنی گلے ملنا، یہ دو. مصافحہ معنی سینے سے سینہ ملانا،
یہ کون کون کہہ رہے سینے سے سینہ؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑا کرے،
یہ مانا اگر ہوں تو کون کون تائید کرتا ہے؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ، ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھانے والوں میں بھی آٹھ میں نے گنے، ہو سکتا ہے کچھ بھول بھی گیا ہوں، نو، تو یہ آٹھ دس کچھ اس طرح کے شائستہ بھائیوں کے جو مصافہ کے مانا سینے سے سینہ ملنا، اور آپ دونوں مانا میں دونوں کو ووٹ دے رہے، تو جب دو کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے نا کینسل، ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، یہاں چلو ہم دونوں میں ووٹ قبول کر لیتے آپ کا. معنقہ اس کے معنی کیا؟ قدموں میں گرنا یا کیا مطلب؟ معنقہ، چلو اس کے معنی اگر ہم یہ لیتے ہیں قدموں میں گرنا تو کون کون ووٹ دیتا ہے؟ معنقہ یعنی قدموں میں گرنا. ایک بھی نہیں ہے تو اگر اور معنی نکالیں معنقہ کا، اگر یہ ہو کہ معنقہ معنی دامن پکڑنا، دامن تھامنا.
مجھے بولنے دینا ایک معنی،
نہیں تو معنقہ کے معنی تو پھر پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کیا معنی ہے.
ٹھیک ہے ایک معنی میں بتا دو، ہو سکتا ہے یہاں بولیں.
نہیں میں معنی نہیں بتا رہا، میں کسوٹی کر رہا ہوں.
ہاں کسوٹی، کسوٹی کے طور پہ میں پوچھ لوں.
چلو
ہو سکتا ہے پیشانی چبنا، معنقہ اگر یہ پیشانی چبنا ہو تو کون ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس سے مراد پیشانی چبنا ہو؟
اچھا یہ مان نہیں رہے تو اتنا تو کہہ دیں کہ معنقہ کے معنی کس کس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھا دیں، یہ بات بنی نا. ابھی مستحضر نہیں ہے معنی، تو حاضر ہوئے کب تھے جو مستحضر نہیں ہے؟ بہرحال یہ کہ یہ مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں، ان کے ریوڑ کو بچانا بہت ضروری ہے. ان کے ریوڑ کو بچانے کے لیے وہی صورت ایک آسان، تو میں جب مصافہ لکھتا بھی ہوں نا اس میں تو بریکٹ میں عام طور پہ لکھتا ہوں یعنی ہاتھ ملانا، یہ مصافہ. اور گلے ملنا سینے لگا، سینے سے ملنا دونوں ایک ہی ہے، یہ گلے ملتے نہیں اپنے، یہ کہلاتا ہے معنقہ. نہیں خاص کر عید ملتے ہیں جسے تو وہ ہوتا ہے معنقہ، بغل گیر ہونا بھی کہتے ہیں اس کو، بغل گیر ہونا، گلے ملنا، سینے ملنا، عید ملنا. عید کے دن وہ خاص کر ہوتا ہے، لیکن عید ملنا ہوتا یہی ہے کہ گلے ملنا. تو یہ مطلب معنقہ معنی جب بھی، یعنی میں نے یہاں تک بعض اوقات پوچھا ہے رمضانوں میں پوچھا ہے کہ عید کون سی تاریخ ہوتی ہے، ایسے ملتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں ہوتا عید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے، بقرعید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے. یہ بےچارے مطلب بہت دور ہوتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں بعض وقت جوش میں آ کر امامہ شریف سجا لیتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، اتا پتا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، بہت ساری باتیں بالکل ان کو نہ آتی ہوتی ہیں نہ یہ سمجھ سکتے ہیں. دنیا بھی تعلیم، وہ دنیا بھی تعلیم کے الفاظ ہی اور ہوتے ہیں، اخباری دنیا کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، ناولوں کے الگ ہوتے ہیں، ڈائجسٹوں کے الگ ہوتے ہیں، دینی کتابوں کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، یہ پلے نہیں پڑتا. تو اب جو ہمارے مبلغین مقررین جو بھی ہیں یہ زیادہ دینی کتابوں کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اب ان بیچاروں کو پلے پڑتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ صلاح کرنی ضروری ہے دونوں میں کہ ایسی لینگویج میں گفتگو کی جائے. اس میں بکثرت اب اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ انگلش الفاظ استعمال کیے جائیں تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو کہ ان کو پتا چلے گا ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نمازی بنے، پکے سنی بنے، جو بھی بات ہم کہنا چاہتے ہیں ان کے مطلب کان میں جائے اور دل میں اترے، ورنہ وہ سر سے گزر جاتی ہے، پلے نہیں پڑتا. حالات بہت یعنی کہ آہستہ آہستہ بہت بگڑ رہے ہیں، اور باہر ملکوں میں جو پاکستانی ہیں ان کے بچے انگلش بول رہے ہوتے ہیں، اردو ان کو نہ بولنا آتی ہے نہ سمجھنا آتی ہے، ایسے حالات ہم نے دیکھے. جا کر میں ایک قصہ بھی بتاتا ہوں تو بچہ بھی جوان ہو گیا، کہ وہ میں ان کے گھر پہ گیا تھا تو اس نے وہ فریم تھا تو اس کو کہا تھا اللہ ہاؤس کا ڈور. اچھا ہمارے فگر نہیں سمجھتے، آپ بولے دو بار تو بچے بولے ٹو بار تھری بار، نئی جنریشن جو ہے یہ نہیں سمجھتے بےچارے اسکولوں میں، بلکہ اب تو ہمارے دارالمدینہ میں بھی اسی طرح کے انگلش کے سب حالات ایسے کیا کریں سکھائے جاتے ہیں.
یہی ہے بابا کہ جو تعلیمی اداروں میں زبان بولی جا رہی ہے نا
جی
کروڑوں لوگوں کی زبان وہی بنے گی, اور اب وہ آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے یا بارہ بارہ گھنٹے ٹیوشن وغیرہ سب ملا کر جس زبان میں یہ پڑھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, اب وہ یہ کہ اس کے علاوہ یہی زبان ہوتی ہے جو ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اب چونکہ تبلیغ کرنی ہے سمجھانا ہے تو انہیں ان کی زبان میں ہی سمجھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی حاجت رہتی ہے تاکہ ہم تبلیغ کا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو بیرون ملک سے بھی اسلام آئے ہیں ان کو یہ عرض کی ہوئی ہے اردو کو ضرور سیکھیں.
بیرون ملک والے تو بےچارے مظلوم ہیں, یہ تو منجھے میں اسلام بھائی تعداد جو آئی ہوئی ہے, ورنہ
ان کے اپنے جہاں میں اجتماع میں ہوتا ہوں تو ان کے جو نوجوان ہیں جو بالکل ماحول میں نہیں ہوتے مدنی ماحول میں, ان کو اردو سمجھانا آسان نہیں ہے.
یہ ساؤتھ افریقہ کیا
ساؤتھ افریقہ میں سے زیادہ
یہ اپنے سری لنکا کولمبو وغیرہ کہاں اردو یار, یہ کچھ تھوڑے تھوڑے ہیں جو مطلب پاکستانیوں کی صحبت میں اپنے مبلغوں کے آنے جانے کی برکت سے کچھ کچھ اردو سمجھ بول لیتے ہیں. میرے کو تو ایک بیپاری نے ایک بار 79 میں کہا تھا کہ تم بیان میں لفظ اختلاف بولتے ہو, یہ اختلاف لفظ یہ ہوتا کیا ہے کہ میننگ کیا ہے اس کے, لفظ اختلاف ہمارے کتنا آسان لفظ مانا جاتا ہے نہیں سمجھ آتی. اب ہم لوگ بولتے اختلاط, اب اختلاط بولیں گے بھی نا تو ہماری یہ قوم اس لفظ کو اختلاف کے معنی سمجھتی ہیں, یہ سمجھیں گے کہ اختلاف اختلاط, حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اختلاط تو یہ بےچارے نہیں سمجھیں گے, پوچھنا یہ کیا بےچاروں کو تھا, ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو ان کو پوچھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ کچھ کا کچھ سمجھے ہوں گے. تو ہمارے یہ ورڈنگ یوز کی جاتی ہے بیانات میں تقریروں میں کتابوں میں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر سبز اس گلزار کے سبزی پھول ہے عطار کے, سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے, مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلب گار کے, مردہ دلوں کو دے جلا ہادی